السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اعلی عدلیہ کے ججوں، تعلیمی اداروں اور میڈیا ہاؤسز کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کے لیے پالیسی بنانے کی ہدایت. وزارت داخلہ میں ہونے والے اعلی سطحی اجلاس میں فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں ملیں لیکن خطرات ختم نہیں ہوئے. افغانستان سے ملحقہ سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانا ترجیحات میں شامل ہے. جنرل راحیل شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت تعلیمی اہداف کے حصول میں 50 سال پیچھے. اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شام کے شہر رقہ کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے امریکہ مستقبل میں جو کاروائی تجویز کرے گا، ترکی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھ بھگ 5 کروڑ بچے یا تو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں یا پھر اندرون ملک ہی انہیں دربدری کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایسے وقت میں جب شام اور عراق میں داعش پسپا ہو رہی ہے، جہادی دہشت گرد خدشات نے یورپ کو جکڑا ہوا ہے، جہاں ہونے والے قومی اور علاقائی انتخابات پر یہ کلیدی اثر ڈالنے والے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ نے اپنی وزارت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اعلی عدالتوں کے ججوں، میڈیا ہاؤسز کے اعلی عہدیداروں اور تعلیمی اداروں کے سربراہوں کو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں کے لائسنس کے اجرا کے بارے میں پالیسی طے کریں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنی وزارت کے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ اعلی عدلیہ کے ججوں، میڈیا ہاؤسز اور تعلیمی اداروں کو اسلحہ لائسنسوں کی مرحلہ وار فراہمی کے لیے ایک پالیسی تیار کی جائے. اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ خریدنے کے لیے لائسنس فراہم کرنے کا یہ فیصلہ بظاہر امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا. بدھ کو وزیر داخلہ چودھری نثار کی زیر صدارت اعلی سطحی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی اعلی عدالت کے ججوں، بشمول ہائی کورٹس کے جج صاحبان، میڈیا ہاؤسز، تعلیمی اداروں اور مسلح افواج کے عہدیداروں اور اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اسلحہ لائسنس کی فراہمی کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے. بیان میں یہ واضح کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کو اسلحہ لائسنسوں کی فراہمی کا فیصلہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول اور چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملوں کے تناظر میں کیا گیا. تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ ملک کی اعلی عدالتوں کے ججوں کو ایسے لائسنس کیوں دیے جائیں گے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا کے بعد سپریم کورٹ اور ملک کی دیگر ہائی کورٹس کے ججوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے مطالبات سامنے آئے تھے. تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ محض اسلحہ لائسنس دینے سے تحفظ کی فراہمی ممکن نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ریاستی سطح پر مزید اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر داخلہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پاکستان میں 50 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں یعنی آئی این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا، جبکہ بیان میں کہا گیا کہ مزید 15 ایسی غیر سرکاری تنظیموں کی جانچ پڑتال متعلقہ کمیٹی کر رہی ہے، جس کے بعد کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں انہیں بھی کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. پاکستان میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی اثر نو تصدیق کے عمل سے متعلق وزیر داخلہ کو بتایا گیا کہ جعلی طور پر شناختی کارڈ حاصل کرنے والوں میں سے 1685 افراد نے رضاکارانہ طور پر اپنے شناختی کارڈ واپس کر دیے ہیں. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق جن افراد نے پاکستانی شناختی کارڈ واپس کیے ان میں 1549 افغانی، 44 بنگلہ دیشی، 1 بھارتی اور 1 انڈونیشیا کا شہری تھا. وزیر داخلہ چودھری نثار نے قوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے یعنی نادرا کے ان ملازمین کے خلاف بھی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا جنہوں نے دانستہ طور پر غیر ملکیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کیے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی بری افواج کے سربراہ نے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر اپنی تقریب میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ایک نائب ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف پاکستان کی جاری کارروائیوں کے بارے میں پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف جو بلا امتیاز کارروائیاں شروع کی تھیں اس کے طے شدہ فوجی اہداف حاصل ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بقول پاکستان کو درپیش اندرونی و بیرونی خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ منگل کو دیر گئے راولپنڈی میں پاکستان کے یوم دفاع کے موقع پر منعقدہ ایک مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ ان کا ملک دہشت گردی اور غیر روایتی جنگ سے دوچار رہا ہے، لیکن ان کے بقول دہشت گردی نے جہاں دنیا کے کئی ممالک کو اندرونی انتشار کا شکار کیا، وہیں پاکستان نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔
اب ہمیں مسائل کے بعد نئی مشکلات نہیں بلکہ ان کا حل دکھائی دینے لگا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے امن کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔
پاکستانی فوج نے جون 2014 میں افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ میں ضرب عضب کے عنوان سے بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں حکام کے بقول شدت پسندوں کا صفایا کرتے ہوئے ان کے ٹھکانوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پڑوسی ملک افغانستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور افغانستان میں امن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔
کچھ مفاد پسند عناصر جو ہرگز افغانستان سے مخلص نہیں اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں ان عناصر پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے، وہاں کا امن اور استحکام پاکستان کے اپنے مفاد میں بہتر اور ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سرحد کی بہتر مینجمنٹ کو ہمارے قومی مفادات میں اولیت حاصل ہے۔ ہم افغان حکومت کے ساتھ مل کر سرحدی نگرانی کا ایک مؤثر نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ امن کی بہتر صورتحال ہماری مشترکہ اقتصادی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔
جنرل راحیل شریف کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کاوشوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کا تذکرہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور افغانستان کے لیے خطرہ تصور کیے جانے والے دہشت گردوں کے خلاف ان کے بقول کارروائی نہ کرنے پر پاکستان پر تعزیرات عائد کی جائیں۔ امریکہ نے حال ہی میں اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں پاکستان کو 30 کروڑ ڈالر کی امداد بھی اسی بنا پر روک دی تھی کہ وزیر دفاع ایش کارٹر نے اس بات کی توثیق نہیں کی کہ پاکستان دہشت گرد گروپ حقانی نیٹورک کے خلاف اپنی سرزمین پر تسلی بخش کارروائی کر رہا ہے۔ تاہم منگل کو واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ پاکستان پر کسی بھی طرح کی پابندی کی تجویز پر غور نہیں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ حکومت کی اعلیٰ سطح پر یہ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں بشمول اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ سمجھے جانے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں امریکہ کے کردار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان سے تعاون جاری رکھے۔
اگر تو یونائیٹڈ اسٹیٹس نے اس ریجن میں اپنا رول مینٹین رکھنا ہے اور ایک جس ہوتا ہے کہ پاور کے طور پہ اس نے کنٹینیو کرنا ہے تو اس کے انٹرسٹ میں تو ہوگا کہ پاکستان کو وہ انگیج رکھے۔ انگیج کریں گے تو نقصان تو یہ ہوگا کہ پاکستان کا بھی ہوگا، یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسیز کو بھی ہوگا، مگر جو وار آن ٹیررزم ہے اس کو سب سے زیادہ دھچکا پہنچے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو خطے میں اسے اپنے مفادات حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر باراک اوباما نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو وفاقی جج کے منصب کے لیے نامزد کیا ہے۔ عابد ریاض قریشی پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں جنہیں ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی عدالت میں جج نامزد کیا گیا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم کیئر نے صدر اوباما کی طرف سے ایک مسلمان جج کی نامزدگی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد آواد کا کہنا تھا کہ عابد قریشی کی نامزدگی شمولیت کا ایک پیغام ہے جس کا امریکی مسلمان برادری خیر مقدم کرتی ہے۔ نہاد آواد کے بقول اگر نامزدگی منظور ہو جاتی ہے تو قریشی ان لاکھوں امریکی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے جو اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ عابد ریاض قریشی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ 1977 میں انہوں نے کارنیل یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی اور پھر 1997 میں ہارورڈ لا اسکول سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ عابد قریشی امریکی سینٹ سے اپنی نامزدگی کی توثیق ہونے کے بعد یہ منصب سنبھال سکیں گے۔ صدر باراک اوباما نے لاؤس میں دھماکہ خیز مواد کی صفائی، نہ پھٹنے والے بموں کو سمیٹنے اور تعلیمی معیار میں بہتری لانے کے لیے مزید رقم فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ صدر اوباما کی جانب سے اس امداد کا اعادہ بدھ کے روز لاؤس کے صدر مقام پر ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں اسد حسن بیان کر رہے ہیں۔
صدر اوباما نے وینتیان میں اس سینٹر کا دورہ کیا جسے کوآپریٹو آرتھوڈاکس اینڈ پروستھیٹک انٹرپرائز کوپ کا نام دیا جاتا ہے اور جہاں ویتنام کی جنگ میں شدید بمباری میں بچ جانے والوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر پھینکے جانے والے بموں میں سے 80 ملین بم پھٹ نہیں سکے تھے، باوجود کہ وہ زرعی زمینوں پر اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں میں گرے تھے۔ بعد ازاں ان بموں میں سے بعض کے پھٹنے سے اب تک 20,000 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ یہ امریکہ کی گہری اخلاقی اور انسانی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان بموں سے علاقے کو پاک کرنے کے لیے مدد فراہم کرے۔ ویتنام کی جنگ میں لاؤس پر گرائے جانے والے ان بموں کو اکسو یا ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننسز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔
Yesterday I was proud to announce a significant increase in America's commitment to this war. We will invest $90 million over the next 3 years to this effort.
صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں کل یہ اعلان کرتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہا تھا کہ امریکہ اس کام میں قابل ذکر انداز میں اپنا حصہ بڑھائے گا۔ ہم آئندہ 3 برسوں میں اس سلسلے میں $90 ملین لگائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ فنڈز یو ایکس او کے خطرات کو کم کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، جس میں ہم بم صاف کریں گے، بمباری میں بچ جانے والوں اور لاؤس کے بہتر مستقبل کے لیے مدد کریں گے۔ بعد ازاں امریکہ کی مدد سے چلنے والے پروگرام ینگ ساؤتھ ایسٹ ایشین لیڈرز انیشیٹو کے تحت ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں جو جوش و خروش سے بھرپور تھی، صدر اوباما نے کہا کہ نوجوان لوگ ہی تاریخی طور پر ترقی اور تعمیر کے لیے بنیادی کردار ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک میں تعلیمی معیار بہتر کرنے کی ضرورت اور اس بات پر زور دیا کہ سمراٹ سے نہ صرف نوجوان لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی مستفید ہوں۔ انہوں نے نوجوان حاضرین سے کہا کہ آج کا دور نوجوان ہونے کے لیے بہترین دور ہے۔
The world has never been healthier, it's never been wealthier, it's never been better educated.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس سے پہلے اس قدر صحت مند نہیں تھی، اس سے زیادہ دولت مند نہیں تھی، اس سے زیادہ تعلیم سے آراستہ نہیں تھی، وہ موجودہ وقت سے کم پرتشدد یا زیادہ بردبار نہیں تھی۔ ہمیں اس وقت یہ چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ دنیا میں بہت خطرناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، المیہ جنم لے رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں جو نظر آتی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حل تلاش کریں، لیکن آپ کو حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جو مواقع ہیں وہ آپ سے پہلے والی نسل کے پاس نہیں تھے۔ آپ اس دنیا میں ایک واضح فرق ڈال سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس موقع سے بھرپور استفادہ کریں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ میں آپ کے مضبوط دوست اور شراکت دار اس کام میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ حاضرین کی جانب سے کیے گئے سوالات میں سے ایک کا جواب دیتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ کا آئندہ صدر ایشیا پیسیفک ریجن کے ساتھ ان کی آگے بڑھتی ہوئی شراکت داری جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ کانگریس ٹرانس پیسیفک معاہدے کی منظوری دے دے گی۔ باراک اوباما لاؤس کا دورہ کرنے والے امریکہ کے وہ پہلے صدر ہیں جو اپنے عہدے پر موجود ہوں، اور ان کا بطور صدر ایشیا کا یہ 11واں اور آخری دورہ تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ فلپائن کے صدر کے ساتھ صدر اوباما کی کوئی ملاقات ہو جائے، جبکہ اس سے پہلے ایک طے شدہ بات چیت منسوخ کر دی گئی تھی۔ امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر بن روٹس نے کہا،
Frankly, where we've had differences with President Duterte has related more to our concerns that there needs to be...
بن روٹس کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے صدر ڈوٹرٹے کے ساتھ ان کی ملک کی اندرونی سیکیورٹی کے بارے میں اٹھائے جانے والے اقدامات پر خدشات میں ہمارا اختلاف ہے، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ جہاں تک ایک اتحادی ملک ہونے کی حیثیت سے تعلقات کی بات ہے تو قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ ہمارے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ سربراہان باہمی تعلقات کے اہم امور پر تعمیری گفتگو کریں۔ دونوں لیڈروں کے درمیان لاؤس میں آسیان سربراہ اجلاس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات ہونا تھی، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات تھی جب ڈٹرٹے نے امریکہ کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے صدر اوباما کے بارے میں نازیبا کلمات کہی کہ امریکہ انہیں ہدایات نہ دے کہ کس طرح ان کے ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے اقدامات کرنے چاہئیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکیوں کے دل بہت بڑے ہیں، مگر پناہ گزینوں کے سلسلے میں خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ اسی دوران سی این این او آر سی کے تحت رائے عامہ کے ایک تازہ ترین جائزے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہلری کلنٹن کے مقابلے میں، جو ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیں، 2 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ واشنگٹن سے ریچرڈ گرین اور جم میلون کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منصر۔
منگل کو ریاست ورجینیا کے مقام ورجینیا بیچ میں ٹرمپ نے ایسے مجمع کے سوالات کے جواب دیے جس میں زیادہ تر تعداد فوج سے متعلق لوگوں کی تھی، اور جس میں ٹرمپ کے پرزور حامی ریٹائرڈ جنرل مائیکل فلن بھی موجود تھے۔ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن پر الزام لگایا کہ وہ ایسے تارکین وطن کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافے کی کوشش کر رہی ہیں جنہیں ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔
She wants to allow 650% increase over and above what Obama is allowing to come in from
وہ ایسے Syria لوگوں کی تعداد میں 650% اضافہ چاہتی ہیں جنہیں صدر اوباما شام اور مشرق وسطی سے ملک میں داخلے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی ہزاروں لوگوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ ریاست ورجینیا میں خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ رائیاما کے تازہ ترین جائزے کا ذکر کیے بغیر نہ رہ سکے۔
CNN came out with a big poll. Their big poll came out today that Trump is winning. It's good psychology, you know.
CNN نے ایک بڑا سروے کروایا ہے۔ ان کے رائیاما کے اس جائزے کے نتائج آج سامنے آئے جن کے مطابق ٹرمپ کو سبقت حاصل ہے۔ یہ ایک اچھی نفسیات ہے۔ میں اسے اس حقیقت کی وجہ سے بھی جانتا ہوں کہ جو لوگ کل تک مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے وہ آج مجھے فون کر رہے ہیں۔ بعض ایسی ریاستوں میں جہاں کانٹے کا مقابلہ ہے، ہلری کو اب بھی رائیاما کے قومی جائزوں میں ٹرمپ پر سبقت حاصل ہے، اور آئندہ حتمی 2 ماہ کے دوران دونوں امیدواروں کی توجہ انہی ریاستوں پر مرکوز رہے گی۔ ریاست فلوریڈا کے مقام ٹیمپا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کلنٹن نے ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
He's very loose in his talk about nukes. He says he doesn't care if other countries get them. Doesn't know why they haven't been used already.
وہ ہتھیاروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط نہیں ہیں۔ انہیں پرواہ نہیں کہ اگر دیگر ممالک یہ ہتھیار حاصل کر لیں تو کیا ہوگا۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ ملکوں نے یہ ہتھیار ابھی تک استعمال کیوں نہیں کیے۔ میرا مطلب ہے، یہ سب باتیں سن کر مجھے ذہنی طور پر شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ سچ نہیں ہو سکتا، اور دوسرے ہی لمحے وہ سب پھر دہرانے لگتے ہیں۔ کلنٹن نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا،
Any demeans Muslims and attacks a gold star family?
وہ مسلمانوں کی تحقیر کرتے ہیں، اس گولڈ سٹار فیملی پر حملے کرتے ہیں جن کے بیٹے نے عراق میں لڑتے ہوئے جان دی۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، چنانچہ ہمارے بہت سے منصوبے ہیں، مگر ہماری اقدار بھی ہیں، اور ہم امریکی اقدار کے لیے کھڑے رہیں گے۔ جزوی طور پر انتخابی مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کلنٹن کی کمزوریوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے سٹیون وین کا، جو جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
There are a number of people who don't think that she is honest and trustworthy. She seems to be a very
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انہیں قابل بھروسہ خیال نہیں کرتے۔ وہ ایک ایسے دور میں جو سیاستدانوں کے خلاف ہے ایک بے حد روایتی سیاست دان نظر آتی ہیں۔ مگر گیلپ سروے سے وابستہ فرینک نیوپورٹ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی غیر مقبولیت کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔
It's troublesome for both people. I think the Hillary campaign, Hillary Clinton campaign,
یہ دونوں کے لیے بہت فکر مندی کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم کے لوگ اس پر بہت غور کر رہے ہیں کہ ان کا تاثر کیسے تبدیل کیا جائے، مگر آپ جانتے ہیں ایسا کرنا مشکل ہے۔ اس وقت اس میں خاصی تاخیر ہو چکی ہے۔ جارج میسن یونیورسٹی کے تجزیہ کار جرمی مائر کہتے ہیں کہ کلنٹن کو توقع ہے کہ ٹرمپ کے بہت سے متنازع بیانات کی وجہ سے وہ ڈیموکریٹک کنونشن کے بعد حاصل ہونے والی مقبولیت کو برقرار رکھ پائیں گی۔
It is possible that Donald Trump will win this race, but in order to do so, he will have to come back from a larger deficit than any president.
ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ مقابلہ جیت جائیں، مگر اس کے لیے انہیں مقبولیت میں اس بڑی کمی کو پورا کرنا ہوگا جو پولنگ کے جدید دور میں کسی بھی صدارتی امیدوار سے زیادہ ہے۔ ابھی تک اتنی کمی اتنی جلد کوئی بھی پوری نہیں کر پایا جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ٹرمپ اور کلنٹن دونوں 26 ستمبر کو پہلے صدارتی مباحثے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مباحثے صدارتی انتخاب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ آئندہ صدارتی انتظامیہ کو ایسے پیچیدہ اور مختلف نوع عالمی خطرات کا سامنا ہوگا جو پچھلے 50 سال میں کبھی انہوں نے نہیں دیکھے۔ بدھ کے روز واشنگٹن میں ہونے والے سالانہ نیشنل سیکیورٹی سربراہ اجلاس میں جیمز کلیپر نے کہا کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو عدم استحکام کا شکار ہے، اور آئندہ چند سال میں 2/3 عالمی ممالک کے استحکام کو خطرہ ہے۔ کلیپر نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موسمی تغیر آئندہ عشروں میں عدم استحکام کے لیے اہم عنصر ہوگا۔
شام کی حکومت اور باغیوں کے درمیان وسطی صوبے حما میں گزشتہ 8 روز سے جاری لڑائی کے باعث 1 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ 28 اگست سے 5 ستمبر کے دوران بے گھر ہونے والے ان افراد کی نصف تعداد پڑوسی صوبے ادلب پہنچی ہے جو باغیوں کے قبضے میں ہے۔ بے گھر ہونے والے دیگر 50,000 افراد حکومت کے زیر انتظام صوبائی دارالحکومت حمص منتقل ہو گئے ہیں، جہاں کی 4 بڑی مساجد میں بے گھر ہونے والے افراد کے قیام کے لیے عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ صوبے کے دیہی علاقوں میں واقع درجنوں اسکولوں میں بھی ان بے گھر افراد کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق باغیوں کے زیر قبضہ ادلب میں پناہ گزینوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جہاں کئی گھرانے کھلے آسمان تلے میدانوں اور باغات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دریاسنا شام میں جنگ بندی کے لیے یورپ میں جاری سفارتی کوششیں زور پکڑ گئی ہیں، اور امریکہ اور روس کے اعلی حکام کے درمیان اس سلسلے میں مزید رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی سفارتکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ روس اور امریکہ کے سفارتی حکام کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد شام میں جنگ بندی سے متعلق مجوزہ معاہدے پر موجود تکنیکی نوعیت کے اختلافات طے کرنا ہے۔ امریکی سفارتی اہلکاروں نے بات چیت میں شریک روسی حکام پر چند اہم معاملات سے متعلق اپنا موقف آخری لمحات میں تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس کے باعث ان کے بقول جنگ بندی کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شام کے شہر رقہ کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے امریکہ مستقبل میں جو کارروائی تجویز کرے گا، ترکی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ترک میڈیا نے بتایا ہے کہ اردوان نے بدھ کے روز اپنے ساتھ سفر کرنے والے صحافیوں کو یہ بات بتائی جو G20 سربراہ اجلاس کے بعد واپس آ رہے تھے۔ چین میں ہونے والے اس اجلاس سے علیحدہ ایک ملاقات میں صدر اوباما نے اردوان سے اس مسئلے پر گفتگو کی تھی۔ اردوان کا کہنا تھا کہ صدر اوباما چاہتے ہیں کہ رقہ کے خلاف مشترکہ کارروائی کی جائے، اور ہم نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے بتایا ہے کہ دنیا میں لگ بھگ 5 کروڑ بچے یا تو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، یا پھر اندرون ملک ہی انہیں دربدری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ منگل کو جاری کی جانے والی اپنی ایک تازہ رپورٹ میں یونیسیف کا کہنا تھا کہ دنیا میں پرتشدد واقعات کے باعث تقریباً 2.80 کروڑ بچوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، جبکہ اتنی ہی تعداد اپنے والدین کے ساتھ بہتر زندگی کی تلاش میں گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق 2015 تک دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ بچوں پر مشتمل تھا، اور دنیا میں پناہ گزینوں کی کل تعداد کا نصف بھی بچوں پر مشتمل ہے، جو کہ گزشتہ دہائی کی نسبت دگنی تعداد بنتی ہے۔ جنیوا میں یونیسیف کے ڈائریکٹر پروگرام ٹیڈ چیبان کہتے ہیں کہ جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ دربدر ہونے والے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ بچوں جیسا سلوک ہی کیا جانا چاہیے۔ یہ تحفظ کے مستحق ہیں، یہ تعلیم اور ان جیسی کئی دیگر سہولتوں کے مستحق ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ بچے پناہ گزین ہیں، اور ان میں سے 10 لاکھ ایسے ہیں جو پناہ کے متلاشیوں میں شامل ہیں، جن کی حیثیت کا تاحال تعین ہی نہیں کیا جا سکا۔ تقریباً 1.70 کروڑ بچے تنازعات کا شکار ملکوں میں رہتے ہوئے ہی بے گھر ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 45% پناہ گزین بچے صرف 2 ملکوں افغانستان اور شام سے تعلق رکھتے ہیں۔
گیبون کے صدر علی بونگو نے بدھ کے روز صدارتی انتخابات کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے مطالبے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ ان کے پاس یہ اجازت دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اپوزیشن صدر بونگو پر الزام لگا رہی ہے کہ ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی ہے۔ گیبون میں یورپی یونین کے مبصرین نے کہا کہ انتخابی نتائج واضح غلطیوں سے پور ہیں، جن میں صدر بونگو کو شکست پانے والے امیدوار ژاپنگ کو انتہائی معمولی برتری حاصل ہوئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ نائجیریا کے ٹیکنالوجی کے شعبے کے کاروباری نوجوانوں کو حکومت کی جانب سے کچھ مدد مل رہی ہے. گزشتہ ہفتے ان میں سے تین نے اپنے پروجیکٹس کی تجاویز صدر محمد بخاری کو براہ راست پیش کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے مقابلے میں حصہ لیا. ابوجا سے وائس آف امریکہ کی چھیکا اور دعا کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
نائجیریا میں پرعزم کاروباری نوجوانوں پر مشتمل ٹیکنالوجی کا شعبہ ترقی کر رہا ہے. ان سے ملیے, یہ اینجلا ایڈیلیجا ہے.
I'm the CEO and founder of Fresh Direct Nigeria and we are creating uncommon farmers in urban.
میں ایک کمپنی فریش ڈائریکٹ نائجیریا کا سی ای او ہوں اور ہم کنٹینر فارمنگ استعمال کرتے ہوئے شہری جگہوں پر غیر معمولی کاشتکار تیار کر رہے ہیں. ہم 20 فٹ کا ایک کنٹینر لیتے ہیں جو آپ ٹرانسپورٹ کرنے میں استعمال کرتے ہیں, اور ہم اس میں آبی زراعتی ٹیکنالوجی کا سامان نصب کرتے ہیں, اور ہم ان کنٹینرز کے اندر بہترین چیزیں پیدا کر رہے ہیں, مثلاً سبزیاں, بند گوبھی, سلاد پتہ اور بہت سی مختلف چیزیں. اس بارے میں ایڈے ڈالو اولیپوڈو کا کہنا ہے. گرڈ سسٹمز کے بانی, اور ہم جو کچھ بناتے ہیں وہ ہے ویب کے ذریعے توانائی کی مختلف ذرائع سے مانیٹرنگ کی ایک مشین. یہ ایک طرح کا یوٹیلیٹی میٹر ہے, لیکن یہ آپ کے پاس موجود توانائی کے تمام مختلف ذرائع کی کھپت کی پیمائش کرتا ہے, جو نائجیریا جیسے ملک میں ایک بڑی بات ہے. اور اب اما اوکین سے ملیے, جو ٹریکالوجی کی سی ای او ہیں. انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک بار کوڈ بنایا ہے جو لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر پوسٹ کر دیا جائے گا تاکہ کوڑا اکٹھا کرنے والے عملے کے ارکان کو پتہ لگ جائے کہ آیا کسی گاہک نے کوڑا اٹھوانے کے لیے ادائیگی کر دی ہے یا نہیں. اس بارے میں وہ کہتے ہیں,
Once the utility provider comes to the house, all he has to do is just scan this barcode and he knows in real time whether you.
جب بھی کوڑا اٹھانے والی کمپنی کا کارندہ کسی گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اسے صرف کرنا یہ ہے کہ اس بار کوڈ کو سکین کریں, اور اسے اسی وقت پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس کوڑے کو اٹھوانے یا کسی بھی ایسی سہولت کا معاوضہ ادا کر دیا ہے جو وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے, اور یہ معلوم ہونے کے بعد وہ آپ کو سروس فراہم کر دیتا ہے. گزشتہ ہفتے 30 کاروباری افراد نے نائجیریا کے صدر کو اپنے منصوبے پیش کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے مقابلے میں حصہ لیا. ان میں سے تین کو صدر سے ملاقات کے لیے چنا گیا, اور اما اوکین کی ٹریکالوجی کمپنی ان میں سے ایک تھی. انہوں نے $8,000 سے زیادہ کا ایک نقد انعام جیتا. نائجیریا کی معیشت 20 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار گزشتہ ہفتے ایک کساد بازاری کا شکار ہوئی. تیل کی قیمتوں میں عالمی گراوٹ کے نتیجے میں حکومت نقدی کی قلت کا سامنا کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں کاروبار کرنے والوں کی مدد کر رہی ہے جو اقتصادی ترقی کو رواں کر سکتے ہیں. گزشتہ ہفتے منصوبے پیش کرنے کی یہ تقریب بہت زور شور سے شروع ہوئی, اور جب ٹیکنالوجی کے شعبے کی سب سے بڑی شخصیت یعنی فیس بک کے بانی مارک زوکربرگ سامنے آئے تو سیل فون کے کیمروں کی روشنیوں سے کمرہ جگمگا اٹھا. مارک زوکربرگ کے الفاظ, شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کا. آپ کے ساتھ خود کو یہاں پانا بہت خوشی کی بات ہے. آپ نے یہاں جو کچھ بنایا ہے اسے دیکھنا بہت اثر انگیز ہے. زوکربرگ نائجیریا کا اپنا اولین دورہ ختم کر رہے تھے. انہوں نے نئی کمپنیوں کے مالکان سے جیتے جانے والے پروجیکٹس کے بارے میں بھی سنا. ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ, اس دورے نے مجھے واقعی اس ملک کے کاروباری افراد اور ڈیولپرز کی صلاحیتوں پر ششدر کر دیا ہے, اور کسی ایسی چیز کو بنانے پر مرکوز ہونا جس سے کوئی فرق پڑنے والا ہو اور جو کوئی تبدیلی لانے والی ہو, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ کام جاری رکھیں گے تو آپ صرف نائجیریا یا افریقہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کر دیں گے. یہ الفاظ تھے مارک زوکربرگ کے. اس وقت لاگوس ملکی ٹیکنالوجی کا گڑھ ہے, لیکن ابوجا خود اپنا ٹیکنیکل منظرنامہ تیار کر رہا ہے جہاں ان نوجوانوں کی مدد کے لیے عوامی کام کی جگہیں اور تربیتی مراکز موجود ہیں جن کے پاس کاروبار کے نئے منصوبے موجود ہیں. اگر حکومت کی توقعات پوری ہو گئیں تو ابوجا کی نئی کاروباری کمپنیوں میں سے کوئی ایک اگلے فیس بک کی شکل اختیار کر سکتی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. تعلیم سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک حالیہ جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اپنے تعلیمی اہداف کے حصول میں 50 سال پیچھے ہے. اس میں پرائمری، سیکنڈری اور اعلی تعلیم سبھی شامل ہیں. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
تعلیم کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک تازہ جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اپنے تعلیمی اہداف کے حصول میں 50 سال پیچھے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بنیادی تعلیم کے اہداف 2050 میں، ابتدائی ثانوی تعلیم کے اہداف 2060 میں، اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کے اہداف 2085 میں حاصل کر سکے گا. عالمی سطح پر تعلیمی صورتحال سے متعلق اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے 2030 کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن بھارت کے لیے ان اہداف کی حصول یابی اسی وقت ممکن ہے جب وہ تعلیم کے شعبے میں بنیادی تبدیلیاں لائے. رپورٹ کے مطابق بھارت میں 6 کروڑ بچے یا تو بہت کم تعلیم حاصل کر پاتے ہیں یا انہیں باضابطہ تعلیم ہی نہیں ملتی. بھارت میں 1 کروڑ سے زائد بچوں نے ثانوی تعلیم کی سطح پر اسکول چھوڑ دیا. یہ تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اعلیٰ ثانوی سطح پر تقریباً 5 کروڑ بچوں نے اسکول چھوڑ دیا، جبکہ تقریباً 30 لاکھ بچے پرائمری اسکول ہی نہیں گئے. تعلیم کے شعبے میں کارکنوں کی بھی بہت قلت ہے. سال 2020 کے آتے آتے اس شعبے میں کروڑوں کارکنوں کی کمی محسوس کی جانے لگے گی. ملک کے معروف ماہر تعلیم اور متعدد تعلیمی اداروں سے وابستہ محمد عظیم خان کے مطابق بھارت کی قومی تعلیمی پالیسی غیر واضح ہے، جس کی وجہ سے ہم تعلیمی پسماندگی کے شکار ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت سے غریب ملکوں سے بھی پیچھے ہیں.
اس میں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے غریب ملکوں سے پیچھے ہیں، جو ملک سب سہارن افریقہ میں ہیں یا وہ ملک جو لگاتار سول وار سے گزرے ہیں، جھوٹے ہیں، ان سے بھی پیچھے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ جو ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، وہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس پالیسی کے ذریعے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح سے ہونے چاہیے، وہ نہیں. پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے پور ٹیچر ٹریننگ. ہمارے ٹیچرز پہ جو انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ بہت چھوٹا پارٹ ہے ایجوکیشن کے بجٹ کا، اور ویسے بھی اگر آپ ایجوکیشن کے بجٹ کو دیکھیں وہ بھی بہت کم ہے. اگر آپ جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو وہ بہت کم ہے، اسے آپ ایک اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتے ہیں.
محمد عظیم خان نے مزید کہا کہ عوام اور اسکولوں کے مابین جو رشتہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، اور بقول ان کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسکولوں کے پرنسپل اور محکمہ تعلیم سب مڈ ڈے میل اور بچوں کو دی جانے والے یونیفارم تک ہی محدود ہو گئے ہیں، اور اس میدان میں کوئی بھی شخص سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہا. ان کے مطابق تعلیم کے حصول کے اہداف پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کے وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی رانا تنویر نے سینٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں آبی وسائل کی کونسل نے پاکستان کے معیار کے بارے میں ایک تازہ تحقیق کی ہے، جس کے مطابق 80% پاکستانیوں کو آلودہ پانی مل رہا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی لگ بھگ 80% آبادی مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہے. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رانا تنویر حسین نے پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں ملک میں میسر پینے کے پانی کے معیار کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سرکاری ادارے پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے ملک بھر میں پانی کے معیار کو جانچنے اور اس کی نگرانی کے عمل کے لیے کئی منصوبے شروع کر رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے 24 اضلاع میں واقع 2800 سے زائد دیہات سے حاصل کیے گئے پانی کے نمونوں کے تجزیوں سے معلوم ہوا کہ بیشتر علاقوں میں پانی پینے کے قابل نہیں تھا. رانا تنویر حسین نے بتایا کہ سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق پانی میں آلودگی کی وجہ جراثیم اور زہریلی دھاتوں کی موجودگی تھی. پانی کے وسائل سے متعلق تحقیقاتی ادارے پاکستان واٹر ریسرچ کونسل کے سابق سربراہ ڈاکٹر اسلم طاہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی بلا شبہ ایک مسئلہ ہے،
کیونکہ اگر جتنے بھی ابھی ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں اس میں جو فیکچوئل پوزیشن ہے یہ کہ اباؤٹ 15% جو لوگ ہیں نا وہ سیف ڈرنکنگ واٹر ان کی اپروچ میں ہے، اور یہ اربن ایریا کی سچویشن ہے، جبکہ رورل ایریا میں کمپیٹیبلی کچھ سچویشن بیٹر ہے وہ جو 18% ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت 40-60% بیڈ آر آکوپائڈ ڈیو ٹو پیشنٹ سفرنگ فرام واٹر ریلیٹڈ ڈیزیز۔ تو آپ ہاسپٹل جس پہ بھی چل جائے تو موسٹلی بیڈ جو ہے نا آپ کو یہ مریضوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی دستیاب ہو۔
کوئی ایسی پاکستان میں پالیسی نہیں ہے اس وقت، کوئی سرویلنس ایجنسی نہیں ہے کہ جو کہ جیسے دوسرے ملکوں میں امریکہ میں ای پی اے سرویلنس ایجنسی ہے، تو اسی طرح پاکستان میں ابھی تک کوئی سرویلنس ایجنسی بھی نہیں ہے جو ڈرنکنگ واٹر کو دیکھے کہ آیا۔ پھر ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم، اس پہ بہت ساری خرابیاں ہیں، اگر سورس پہ پانی ٹھیک ہے تو ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔
وفاقی وزیر رانا تنویر نے ایوان بالا کو بتایا کہ ملک بھر میں پینے کے پانی کے معیار کو جانچنے کے لیے 24 لیبارٹریاں قائم کرنے کے علاوہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی پینے سے لوگ ہیضہ، دست اور کئی دیگر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آلودگی سے پاک پانی کی فراہمی کو یقینی بنا کر لوگوں کو ایسی بیماریوں کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہلی سال قبل 7 ستمبر کو پاکستان میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے احمدی اقلیتی فرقے کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد اکثر اوقات ملک میں عدم رواداری اور انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان کا نشانہ بنتے ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار عائشہ تنظیم کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
احمدیہ فرقے سے تعلق رکھنے والی خاتون نعیمہ کے 80 سالہ شوہر عبدالشکور 5 سالہ قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ یہ ممنوعہ کتابیں فروخت کرتے تھے۔ پاکستان میں احمدیوں کو مختلف الزامات کی بنا پر کئی عشروں سے مبینہ طور پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سن 2010 میں لاہور میں واقع احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 80 افراد ہلاک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے ان تمام کتابوں کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی ہے جو ان کے پیشوا مرزا غلام احمد نے لکھی تھی۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ان کتابوں سے شہریوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کو ہوا ملتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے سید قمر سلیمان احمد کہتے ہیں،
ہم نے اس کے بعد گورنمنٹ کو لکھا، چیف منسٹر صاحب سے درخواست کی، ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو پن پوائنٹ تو کریں کہ کون سے ہیٹ میٹیریل کو آپ نے بین کیا ہے، آپ ساری کتابوں کو ایک سے لے کے 23 تک بین کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہمیں سمجھائیں، دکھائیں ہمیں ہیٹ میٹیریل کون سا ہے۔ تو انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، بادر نہیں کرتے جواب دینے کو۔
دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ احمدی فرقے کے خلاف مواد بازار میں سر عام فروخت کیا جاتا ہے۔ چناب نگر میں احمدیہ کمیونٹی لائبریری کے نگران محمد ناصر کہتے ہیں کہ ان کی لائبریری سے ایسا مواد نکال دیا گیا ہے جو ان کے فرقے کی ترجمانی کرتا ہے، اور اب ان کی لائبریری کے شیلف خالی پڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے پنجاب کی حکومت سے متعدد بار رابطہ قائم کر کے ان کا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر صوبائی حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ واضح ہے کہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے انہیں 1974 میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کونسل نے انتباہ کیا ہے کہ اگر ضروری سمجھا گیا تو شمالی کوریا کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
15 رکنی کونسل کی جانب سے جاری کردہ اس بیان میں متفقہ طور پر کہا گیا ہے کہ پیر کے روز شمالی کوریا نے 3 رو ڈونگ میزائل داغے جو جاپان کی فضائی حدود میں جا گرے۔ کونسل نے کہا ہے کہ یہ پیونگ یانگ کی طرف سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے باوجود کہ سلامتی کونسل اس بارے میں متعدد بار قراردادیں منظور کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے جنوبی کوریا کے سفیر ہاہن چونگ ہی کے الفاظ،
انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ بی یونائیٹڈ ان سینڈنگ کلیئر اینڈ انیکیووکل میسج ٹو نارتھ کوریا۔
میرے خیال میں عالمی برادری کو متحد ہو کر شمالی کوریا کو یہ واضح پیغام دینا چاہیے کہ اگر وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اور اپنی اشتعال انگیزی جاری رکھے گا تو اسے سخت ترین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور عالمی برادری کی طرف سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے لیے جنوبی کوریا کے سفیر ہاہن چونگ ہی کے۔ کونسل نے کمیٹی کو حکم دیا ہے کہ حالیہ اقدامات پر عمل درآمد کے حوالے سے غیر ملکی تعزیرات کے کام کو تیز کریں۔ اس نے رکن ممالک پر بھی زور دیا ہے کہ کونسل کی قراردادوں میں درج اقدام پر عمل درآمد کرتے ہوئے پختہ کوششیں کریں۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمنتھا پاور کا اس بارے میں کہنا تھا،
I would note that there were very strong and numerous voices in the room for doing more.
میں نے دیکھا ہے کہ اس کمرے میں بہت ہی ٹوس اور متعدد آوازیں موجود تھیں جو مزید کچھ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سلامتی کونسل کے اس بیان پر فوری طور پر متفق ہونا اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ چین بھی اپنے بگڑے ہوئے اتحادی کی حرکات پر مایوس ہو چکا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے اس ہفتے میزائل کا یہ تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب چین G20 سمٹ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کر رہا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تجارت اور ترقی سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس کی نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ نہ ہو تو فلسطینی معیشت کا حجم موجودہ حالت سے دگنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیزا شلائن وائس آف امریکہ کے لیے جنیوا سے انگٹاٹ کے اس رپورٹ سے متعلق تفصیلات بتا رہی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر فلسطین ایک آزاد ریاست ہو تو اس کی معیشت بہت پھل پھول سکتی ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ استدلال پیش کر رہی ہے کہ فلسطینی علاقوں میں وہ تمام جزیات موجود ہیں جو کسی ریاست کی تشکیل کے لیے درکار ہوتی ہیں، لیکن وہ ان امکانات کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایک مقبوضہ علاقہ رہتے ہیں۔ محمود الخفیف فلسطینی شہریوں کے لیے UNCTAD کے رابطہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قبضے کی قیمت کافی زیادہ ہے، لیکن وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس قیمت کے اندازے کا کوئی مربوط طریقہ کار نہیں ہے۔
All of this is actually on the conservative side because everybody is scared to be realistic.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جائزے بہت قدیمی انداز کے ہیں، کیونکہ ہر شخص اسرائیلی قبضے کے اثرات کے جائزے میں حقیقت پسند ہوتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن اگر ہم تمام اعداد و شمار کو دیکھیں تو اس کا حجم فلسطینی معیشت سے کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک لحاظ سے اگر یہاں قبضہ نہ ہو تو فلسطینی معیشت جو کچھ آج پیدا کر رہی ہے اس سے دو گنا زیادہ کر سکتی ہے۔ ہم آج کے دور کے $13 بلین کی بات کر رہی ہیں۔ قبضے کی قیمت کا جائزہ لیتے ہوئے UNCTAD کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے پر 66% سبزہ زار فلسطینی کاشتکاروں کی پہنچ سے دور ہیں، جس سے فلسطینی معیشت کو سالانہ $4.4 بلین کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں بھی پروڈیوسرز کو قابل کاشت زمینوں کے نصف حصے سے دور رکھا گیا ہے، جبکہ ماہی گیری کے 85% وسائل ان کی دسترس میں نہیں ہیں۔ الخفیف کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کے سبب فلسطینیوں کی زندگی پر بہت بوجھ ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں بے روزگاری 25% ہے۔
انمپلائمنٹ ان غزہ ایکچولی از اباؤٹ 38%۔ فوڈ انسیکیورٹی،
وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں بے روزگاری در حقیقت 38% ہے۔ خوراک میں عدم تحفظ 2/3 فلسطینی آبادی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ فلسطینی معیشت اسرائیل کی معیشت کے تابع مارکیٹ بن کر رہ گئی ہے، اور سالانہ خسارہ فلسطینی GDP کا 41% تک پہنچ گیا ہے۔ UNCTAD کے معاشی ماہرین تجارت کو معیشت کی استواری میں مرکزی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ قبضے کی قیمت کے جائزے کے لیے مربوط اور جامع طریقہ کار پر بھی زور دیتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق اور شام میں سرگرم انتہا پسند گروپ داعش سے منسلک ایک اعلیٰ عہدیدار گل مراد خلیموف کو امریکہ نے دنیا کے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق گل مراد لوگوں کو داعش میں بھرتی کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے $30,00,000 کے انعام کی پیشکش کی ہے۔ مغربی انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق گل مراد تاجکستان کی خصوصی فورسز کے سابق کرنل ہیں جنہوں نے امریکہ اور روس سے تربیت حاصل کی تھی۔ اب وہ داعش کی مسلح یونٹوں اور فوجی آپریشن کے انچارج ہیں۔ گزشتہ ہفتے داعش کے عسکریت پسند ابو محمد العدنانی کی ایک فضائی کارروائی میں ہلاکت کی تصدیق کے بعد تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ گل مراد کو داعش کے رہنما ابو بکر بغدادی کے بعد نائب کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا تھا۔
امریکی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران یمن میں القاعدہ سے وابستہ شدت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے کی جانے والی فضائی کارروائیوں میں اس تنظیم کے 13 جنگجو مارے گئے جبکہ ان کا ایک ساتھی زخمی ہوا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 24 اگست سے 4 ستمبر کے درمیان یمن کے وسطی شبوہ صوبے میں 3 فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اس علاقے میں سرگرم القاعدہ خطے اور امریکہ کے لیے بدستور ایک خطرہ تصور کی جاتی ہے۔ امریکہ سینٹرل کمانڈ کے بیان کے مطابق القاعدہ کی موجودگی یمن میں عدم استحکام کی ایک وجہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تنظیم یمن میں بد امنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی اتحادیوں کے علاوہ امریکہ اور اس کے مفادات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ یمن میں القاعدہ کے جنگجوؤں کو امریکہ گزشتہ 7 سال سے ڈرون حملوں سے نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس ملک میں 100 سے زائد ڈرون حملوں میں القاعدہ کے کئی اہم کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایسے حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت پر تنقید کی جاتی رہی ہے۔
بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 172 دن گزارنے کے بعد بدھ کی صبح 3 خلاباز قازقستان کے ایک میدانی علاقے میں اتر گئے ہیں۔ ان خلابازوں میں 1 امریکی جبکہ 2 روسی شامل تھے۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے ٹی وی نے خلائی کیپسول کے زمین پر اترنے کے مناظر کو براہ راست دکھایا۔ یہ 3 خلاباز ایک خلائی کیپسول پر سوار تھے جو زیزسکان شہر کے جنوب مشرق میں پیراشوٹ کی مدد سے زمین پر اترا تو دھند کی ایک دبیز تہہ میں چھپ گیا۔ ناسا نے خلائی کیپسول کے زمین پر اترنے کے کئی منٹ کے بعد بدھ کی رات اس کے اترنے کی تصدیق کی۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے مبصر راب نویس نے کہا ہے کہ ناسا سے منسلک خلائی اسٹیشن کے کمانڈر جیف ولیمز اور خلائی ایجنسی روس کاسموس کے انجینئر الیکسی اوشنن اور اولیگ اسکرپوچا کو جی ایم ٹی وقت کے مطابق رات کے 9:51 پر خلائی اسٹیشن سے باہر لایا گیا۔
خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ جمعے کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں شکاگو الینوائے کے ڈاکٹر سخاوت حسین نے ہیپیٹائٹس کے بارے میں گفتگو کی۔ ان کے انٹرویو سے ایک اقتباس یاسمین جمیل پیش کر رہی ہیں۔
ہیپیٹائٹس اے کا ہے جیسا نزلہ زکام، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے ہیپیٹائٹس اے ہو گئی، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے ہیپیٹائٹس اے کی کہ ایک دفعہ ہو جائے تو وہ پھر ہیپیٹائٹس جگر سے بالکل نکل جاتی ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہوتی ہے اس کی جو ہوتی ہے پروگریشن وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ تو ہیپیٹائٹس سی کے 80% لوگوں کو جو ہوتی ہے وہ وائرس جو ہوتا ہے وہ لیور سے نکلتا نہیں ہے، لیور کے اندر وہ بجائے جلنے کے سلگتا رہتا ہے آہستہ 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 آہستہ۔ تو 5, 10, 15, 20 سال کے بعد جس طرح گھر کو دیمک چاڑ جاتی ہے، ہیپیٹائٹس سی جو ہوتا ہے لیور کو دیمک کی طرح چاڑ دیتا ہے اور پھر لیور کو سروسز ہو جاتا ہے جس کو کہ اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو اگر اینڈ سٹیج ڈیزیز کڈنی میں ہو تو کڈنی کے لیے تو ڈائلسس ہو سکتا ہے، کڈنی کا ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جگر میں اگر اینڈ سٹیج ڈیزیز آ جائے تو اس کا صرف واحد علاج یہ ہے کہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہو، لیکن لیور کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے ایسا نہیں ہے جس کا گردے کا ہے۔ تو امریکہ میں آج کل لیور ٹرانسپلانٹ کی ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ 10 سال ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو آج رجسٹر کیا جائے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے تو ان کو 10 سال ویٹ کرنا پڑے گا، تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔
اچھا، تو سی کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے پتہ لگے کہ بھائی اس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا؟
بی اور سی کے دونوں کی علامات ایسی ہی ہیں کہ خاص کر سی کی جس طرح آپ کو ویکنس ہو گئی، فٹیک ہو گئی، کام آپ 8 گھنٹے کرتے ہیں لیکن 6 گھنٹے کے بعد آپ ایسا لگتا ہے کہ میں نے آج تو 12 گھنٹے کام کر لیا کہ بس مجھ سے اور مزید کام نہیں ہوتا ہے. تو عام طور پہ سمپٹمز جو ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل سمپٹمز, یعنی کہ وہ سمپٹمز جو ہوتی ہیں کوئی خاص نہیں ہوتی ہیں, ایک عام جیسی کسی, مطلب یہ کہ آج مجھے کمزوری بہت ہو رہی ہے, آج مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے, آج میرا دل کام کو نہیں کر رہا ہے, بس اس قسم کی وہ ہوتی ہیں. تو ہیپیٹائٹس سی کا یہ ہے کہ وہ بس چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے. پھر عام طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ٹیسٹ کروائیں تو وہ ٹیسٹ میں وہ پازیٹو آ جائے گا کہ لیور ٹیسٹ کام نہیں کر رہا ہے.
عام طور پر جیسے کہ تاثر ہے کہ صاف ماحول نہ ہو, پانی گندا ہو, تب یہ مرض ہوتا ہے ہیپیٹائٹس. تو امریکہ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, صاف پانی بھی ہے, ماحول بھی عام طور پر تو صاف ستھرا ہے.
تو وہ ہیپیٹائٹس اے جو ہوتی ہے وہ کو کہتے ہیں اورو فیکل راؤٹ, یعنی وہ ماؤتھ کے ذریعے سے چلتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر پانی صاف نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو ہیپیٹائٹس اے ہو جائے گی. تو اب پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو کہ ہیپیٹائٹس اے زندگی میں نہ ہوئی, لیکن ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ خون کے ذریعے سے ہوتی ہے. مثلا ایک مشہور مثال ہے کہ سویڈن میں کوئی 80-90 ایتھلیٹ جو تھے وہ دوڑ رہے تھے, لیکن آج سے 20-30 سال پہلے وہ جب پریکٹس کر رہے تھے تو ایسی کر رہے تھے کہ وہ بغیر جوتوں کے دوڑ رہے تھے, تو اس میں سے ایک کو ہیپیٹائٹس تھا اور اس کا پاؤں کٹ گیا, تو پیچھے جتنے بھی ایتھلیٹ آ رہے تھے ان کے پاؤں میں کریکس تھے تو ان کو ہیپیٹائٹس ہو گئی. تو عام طور پہ وہ لوگ جن کو کہ کسی بھی ضرورت کے لیے ہسپتال کے اندر داخل ہوئے اور خون دیا, چاہے ان کی سرجری ہو چاہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو, 1992 سے پہلے وہ بہت زیادہ رسک پر ہیں. کیونکہ جولائی 1992 میں ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ دریافت ہوا, اس سے پہلے ٹیسٹ نہیں تھا, تو جن لوگوں کو بھی خون ملا اس خون پر ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی اس خون میں ہے یا نہیں. تو جس کو بھی بلڈ ٹرانسفیوژن ملا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروا لے.
تو کیا یہ ٹیسٹ جو ہے بہت آسان ہوتا ہے؟
ہاں, یہ اسی طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گی اور آپ کا خون جو ہے وہ ایک آدھے منٹ کے اندر نکال لیں گے ایک ٹیوب کے اندر, اور آپ سے کہیں گے شکریہ اور آپ گھر واپس چلی جائیں گی, اور آپ کا یہ ٹیسٹ ٹیوب جو ہے وہ چلا جائے گا لیبارٹری میں اور اگلے دن تک ریزلٹ آ جائے گا.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا اس وقت سے اس کے امریکہ کے ساتھ مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم ہیں. امریکہ نے بنگلہ دیش کو اربوں ڈالرز کی امداد دی ہے تاکہ وہ اپنے متاثر کن سماجی اہداف کو حاصل کر سکے اور اپنے اداروں کی تعمیر نو کر سکے. امریکہ کو بنگلہ دیش کی ترقی میں اپنی شراکت داری پر فخر ہے. وزیر خارجہ جان کیری نے بنگلہ دیش کے حالیہ دورے کے موقع پر کہا کہ صدر اوباما نے ترقی کے لیے جن 3 اصولوں کی نشاندہی کی ہے ان پر اس ملک میں بھرپور طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے, یعنی صحت عامہ, خوراک کی محفوظ فراہمی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے منسلک امور پر توجہ. گزرے ہوئے برسوں میں بنگلہ دیش کے عوام اور حکومت نے خوشحالی کے حصول کے لیے سخت جدوجہد کی ہے. تقریباً 28 ارب ڈالرز کی ملبوسات کی صنعت نے بالخصوص پچھلے 2 عشروں میں شاندار پیش رفت کی ہے اور اقتصادی ترقی کی شرح لگ بھگ 6% رہی ہے, جو دنیا کی ترقی پذیر معیشتوں کے تناظر میں ایک متاثر کن ریکارڈ ہے. ان تمام کامیابیوں کے باوجود بنگلہ دیش کو متعدد دہشت گرد حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. جولائی کے اوائل میں ہونے والے 2 حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران چھوٹے چھوٹے حملے متواتر ہوتے رہے ہیں, جن کا اکثر اوقات نشانہ مذہبی اقلیتیں, غیر ملکی افراد, بلاگرز اور سیکیورٹی حکام رہے. ان کارروائیوں کا مقصد لوگوں کو منقسم کرنا اور داخلی انتشار پھیلانا ہے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ تشدد کے یہ بہیمانہ اقدامات جو پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں واضح طور پر اس بات کی تکلیف دہ یاد دہانی ہے کہ وہ لوگ جو ان دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں یا وہ جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں نہ ملکی سرحدوں کا کوئی احترام ہے اور نہ انہیں دوسروں کے حقوق کا خیال اور نہ قانون کی حکمرانی کی پرواہ. یہ لوگ نہ تو بنگلہ دیش اور امریکی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ یہ دنیا کی بیشتر آبادی کی اقدار کی. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں. مسٹر کیری نے مزید کہا کہ جب کسی ملک کو اس طرح کے خطرات درپیش ہوتے ہیں تو اس کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جمہوری اقدار کی زیادہ مضبوطی سے پاسداری کرے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ ان شوریدہ سروں کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلائیں. یاد رکھیے کہ کوئی بھی ملک دہشت گردی کی لعنت سے پاک نہیں ہے. لوگوں کو ڈرا دھمکانا آسان ہوتا ہے. حکومت اور قانون نافذ کرنے والوں کو 24 گھنٹے، 7 دن اور سال کے 365 دن چوکس رہنا چاہیے. جان کیری نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اکٹھا رہنا ہوگا اور اس جنگ میں امریکہ بنگلہ دیش کے دوش بدوش کھڑا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں. کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں. جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں.
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں. اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے. ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے. مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں.
Right now I just had 2 German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں. وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے. میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ 2 دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40th سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے. لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے. یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن میشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں. اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا. ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی. یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے. ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with a vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں، میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا. برطانیہ
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے پیش کریں گی شہناز عزیز. یہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے، اس میں آپ ٹیلی فون کالز نہیں کر سکتے، تو ذرا سا انتظار کیجیے گا. میری کہانی چند لمحے بعد.